फिर आगे है 152 से 157, टॉपिक लिखिए अल्लाह ताला का फैसला। इन्नल्लज़ीना तख़ज़ुल इजला सयनालुहुम ग़ज़बुम मिन रब्बिहिम, बेशक जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की इन पर बहुत जल्द इनके रब की तरफ से गज़ब और ज़िल्लत पड़ेगी इस दुनिया की ज़िंदगी में भी। और हम झूठी तोहमत लगाने वालों को ऐसी सज़ा दिया करते हैं, और जिन लोगों ने गुनाह के काम किए फिर इसके बाद तौबा कर लें और ईमान ले आएँ तो तुम्हारा रब इस तौबा के बाद गुनाह माफ़ कर देने वाला और रहमत करने वाला है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा दूर हुआ, नोट कीजिए मूसा को गुस्सा आया, ठहरा नहीं, ये मोमिन का मिजाज होता है। गुस्सा आएगा, शिर्क देखकर गुस्सा अगर आपको नहीं आता तो ये आपका ऐब है। बुरी चीज़, गलत काम, ज़्यादती को देखकर गुस्सा आना चाहिए लेकिन ठहरना नहीं चाहिए। और हारून ने उनके गुस्से को हवा भी नहीं दी बल्कि मौका संभाल लिया। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा, कुछ लोग बूढ़े तो हो जाते हैं, बुज़ुर्ग नहीं होते, बुढ़ापे में भी बेकार किस्म के रिएक्शन शो करते हैं। हारून अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े थे, बुज़ुर्ग भी थे, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्ती गुस्से को चुप करके सह गए। उनको पता था कि मेरा भाई एक जज्बाती सदमे से गुज़र रहा है, अल्लाह करे कि आज हम भी घर के जो लोग हैं ऐसे ही हो जाएं, और जो घरों के बुज़ुर्ग हैं वो बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पे एकदम मरने मारने पे आने की बजाय उनको संभालें और उसके बाद फिर उनको हिकमत के साथ जोड़े रखें। वरना याद रखिए ख़ानदान टूट जाते हैं। जिन घरों में सासें हिकमत वाली नहीं होती ना, वो भाई इकट्ठे नहीं रहते, बहुएँ आपस में झगड़े करती हैं, देवरानी जेठानी की नहीं बनती। तो अपने लिए अल्लाह ताला से हिकमत मांगिए। फिर दूसरी बात देखिए, मिजाज शनास बनिए। फिर जब अपने अंदर तकवा होता है ना तो अपना कसूर ज़्यादा दिखता है। अल्लाह ने मूसा को नबूवत दी, बाद में हारून को चुना, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम से ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटीज़ दी हुई थी। और ये भी पता चलता है कि आज हमें किस किस पे गुस्सा आता है और किस बात पे आता है। मूसा का गुस्सा था शिर्क देखकर, हमें किस पे गुस्सा आता है? शौहर देर से आए, कहा था दही लेकर आओ, नहीं लेकर आए, खाने में नमक ज़्यादा, शौहर को गुस्सा आ गया तो काटिए। ये छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना अपने आप को वक्त से पहले बूढ़ा करना है। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। और जब मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा ठंडा हुआ तो इन तख्तियों को उठा लिया, और इनके मज़ामीन में इन लोगों के लिए जो अपने रब से डरते थे हिदायत और रहमत थी। और मूसा अलैहिस्सलाम ने 70 आदमी अपनी कौम में से हमारे वक्ते मुअय्यन के लिए मुंतखब किए, बस इनको जलजले ने आ पकड़ा। तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे, मेरे परवरदिगार, अगर तुझको ये मंजूर होता तो इससे कबल ही इनको और मुझको हलाक कर देता, क्या तुम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकतों पर सबको हलाक करेगा? ये वाक्या महज तेरी तरफ से इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहानात से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हिदायत पर कायम रखे, तू ही हमारा कारसाज है, बस हम पर मगफरत और रहमत फरमा, और तू सब माफ़ी देने वालों में सबसे अच्छा है। अल्लाह ताला हमें भी इतनी प्यारी दुआएं करने वाला बना दे, और हम लोगों के नाम भी दुनिया में अच्छा हाल लिख दे, और आखरत में भी हम तेरी तरफ रजू करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं अपना अज़ाब इसी पर वाक़ करता हूँ जिस पर चाहता हूँ, और मेरी रहमत तमाम चीज़ों को घेरे हुए है, और तो वो रहमत इन लोगों के नाम ज़रूर लिखूँगा। नोट कीजिएगा, अल्लाह की रहमतों को लेने वाले काम क्या हैं? जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात अदा करते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। 3 सेकंड इन तीन खूबियों पे गौर कीजिए, क्या मेरे आपके अंदर ये खूबियाँ मौजूद हैं? और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों में ढांप ले। और चौथी खूबी उनकी क्या है? अल्लज़ीन यत्तबिऊना अर्रसूलन नबी अल-उम्मिश, जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी, उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं, जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते और बुरी बातों से मना करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस बयान किए जा रहे हैं कि किस तरीके से आप उम्मत के लिए रहमत बने, और ये हमारी आयत तदब्बुर भी है, इसको गौर से सुनिए। इसी के ऊपर पूरे पारे का थीम जो है वो मुकर्रर हुआ, फिर सुनिए, मैं शुरू से पढ़ूंगी क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि पहले गौर से ना सुन रहे हों। फरमाए, जो लोग ऐसे रसूल नबी उम्मी का इत्तबा करते हैं, जिनको वो लोग अपने पास तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, वो इनको नेक बातों का हुक्म फरमाते हैं और बुरी बातों से मना करते हैं, اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بناتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور طوق تھے ان کو دور کرتے ہیں، پس وہ لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا، ایسے ہی لوگ پوری فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس قابل کر دے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے حقوق پورے کر سکیں۔ پہلی بات تو اس حصے میں اللہ کی رحمت کی آئی تھی، تو نوٹ کیجئے گا، اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے جس سے مخلوق ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، اور وحشی جانور اپنے بچوں پر شفقت کرتے ہیں، اور اس نے اپنی رحمت کے 99 حصے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الآداب میں۔ دوسری بات دیکھیے کہ اس حصے میں جو ہمارے سیکھنے کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ آج غور سے سن کے جائیے گا چند باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رحمت ہے۔ اللہ نے اس پیارے نبی کا امتی بنا کر ہم پہ رحم کیا۔ ہم بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں، حالانکہ اس ایک آیت میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مختلف حقوق ادا کرنے کے لیے تیار کیا ہے، اس کو ذرا سا اگر جمع کر کے دیکھ لیجئے تو پھر آپ کو مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے تعلق کو جاننے میں مشکل نہیں ہوگی، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں سنی سنائی، مثلا سنت، ہاں ہاں اللہ کے نبی جو کرتے تھے، نفل جو نہ بھی کرو تو خیر ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ کیا ہے، درود پڑھو الحمدللہ، اللہ کے نبی سے پیار کیا ہے، بس پیار کرو۔ حالانکہ یہاں اس ایک آیت میں ہمارے پیارے نبی کی جو خوبیاں تھیں اس میں اللہ کے نبی کے حقوق تھے، 10 حقوق ہمارے پیارے نبی کے، نوٹ کیجئے گا، اور ہر حق سنتے وقت آگے ایک چیک لسٹ بنا لیجئے۔ نمبر ایک، پہلا حق ہے اللہ کے نبی کا کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا اللہ کے نبی پر ایمان ہے، منہ سے بولیے الحمدللہ۔ دوسرا حق، آپ کی اتباع کریں، آپ کے فٹ سٹیپ پہ چلیں، آپ کو فالو کریں، بولیے کیا جواب ہے، کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسرا آپ کا حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، کوشش کرتے ہیں۔ چوتھا حق کیا ہے، آپ کا دفاع کیا جائے۔ کیسے دفاع کرنا ہے، جیسے حضرت طلحہ نے احد کے میدان میں کھڑے ہو کر نبی کا دفاع کیا، سارا ہاتھ شل ہو گیا، جسم چھلنی ہو گیا، 70 سے زیادہ زخم تھے ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے۔ سوال ہے کہ آج ہم اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کر کے تانوں کے تیر بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ تو جب تک یہ دفاع والی کیفیت نہیں ہوگی بات نہیں بنے گی، اور آج کے دور میں تو دفاع اور بھی لازمی ہے۔ لوگ نبی کو کہتے ہیں رنگیلا رسول، نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کی شادیوں کو دلیل بنا کر آپ کو نہ جانے کیا کچھ ثابت کرتے ہیں۔ آج اگر آپ نے، میں نے اور ہماری نسلوں نے اللہ کے نبی کا دفاع نہ کیا تو یاد رکھیے، جو کبھی کبھی آپ کو ادھر ادھر سے خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں یہ عام ہوتی جائیں گی۔ اور دفاع کرنے کے لیے آپ کو مجھے سیرت پڑھنی پڑے گی، حدیث پڑھنی پڑے گی، سنتوں کو جاننا پڑے گا، تو لہٰذا یہ دفاع لازمی ہے۔ جو قوم اپنے نبی کا دفاع نہیں کر سکتی، مجھے بتائیے کہ اس قوم کو پھر اللہ تعالیٰ کیوں عزت دے۔ آج لوگ اسلام میں باتیں کریں، نبی پہ بات کریں، اور ہم کہتے ہیں چھوڑو ہمیں کیا لگے، ہم تو مصروف پڑے ہیں، ہم تو کام کر رہے ہیں، تو دفاع کرنا ہے۔ پانچواں حق کیا ہے، کہ آپ کے دین کی نصرت کی جائے۔ اور نصرت کس کو کہتے ہیں، نصرہ، ایسی مدد جو کامیابی تک پہنچا دے۔ اصل میں یہ نبی کے مشن کے راہی بننا ہے، اور وہ کیسے، کہ جس چیز میں آپ نے اپنی زندگی کھپا دی آج تو ہماری لسٹوں میں وہ نام ہی نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر ایک عمرے پہ دوسرا عمرہ، پھر تیسرا، ایک حج کے بعد دوسرا حج، پہلے حج کے بعد حاجی صاحب، دوسرے حج کے بعد الحاج، تیسرے کے بعد پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ حاجی نمازی بننا نہیں، یاد رکھے، تبلیغ، ابلاغ، جب تک یہ کام نہ کیا بات نہیں بنے گی۔ نعتیں پڑھنے سے، عرق گلاب چھڑکنے سے حق ادا نہیں ہوگا۔ آپ کا میرا محمد عربی سے رشتہ کب جڑے گا، جب ہم اس دین کی نصرت کریں گے، آپ کے مشن کے راہی بن جائیں گے، جس پہ آپ نے اپنی زندگی گزار دی اس پہ چلیں گے۔ آپ کی سنتوں پہ عمل کرنا آج ہمیں اجنبی بنا دے. لیکن اللہ کے نبی کی خوشخبری کیا ہے؟ فَتُوبَى لِلْغُرَبَى, ایسے اجنبی بننے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی کے دین کی نصرت کی جائے. پھر آپ کا اگلا حق ہے کہ آپ کا ادب کیا جائے. اب آپ دیکھیے, کبھی کسی قوم نے اپنے نبی کا نام نہیں لیا سوائے بنی اسرائیلیوں نے, یا موسیٰ یا موسیٰ کہتے ہیں. صحابہ کرام آپ کی زندگی میں بھی آپ کے سامنے موجود ہوتے تھے, کبھی یا محمد نہیں کہتے تھے. کیا آپ اپنے باپ کا نام لیتے ہیں؟ سامنے بیٹھے صحاب نے اگر اللہ کے نبی سے کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا کہتے تھے یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا محمد نہیں کہتے تھے. آج کا مسلمان لکھتا ہے ایک طرف یا اللہ اور ساتھ ہی اس کے ساتھ یا محمد. یہ بے ادبی ہے, نام نہیں لینا ان کا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا ہے, کہ نعتوں میں ہم نبی کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے. اور کچھ نعتوں کے لفظ ذرا اگر آپ نے کہیں سنے ہوں, آمنا کا لال آوت ہے, جشن آمد رسول ہے, سنی ہوئی ہے یہ نعتیں؟ آج جا کر ذرا سی کوئی کتاب گھر میں پڑھی ہے اس کو کھول کر چیک کر لیجئے, یہ نبی کو بلا رہے ہیں کہ دھولے کو بلا رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے, با ادب با نصیب صحابہ کرام کا جو آپ کے ساتھ معاملہ تھا ویسا ہی کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کا اگلا حق کیا ہے کہ آپ پر درود شریف پڑھنا ہے جب جہاں آپ کا نام آئے. آپ نے فرمایا جس نے میرا نام سنا, اور نام دو ہیں جو ہمارے کلچر میں عام ہیں, محمد اور احمد. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولے جائیں اونچی آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو حدیث پڑھنے کی برکتیں ہوتی ہیں نا, کہ وہاں رحمت اترتی ہے. لوگ پہلے دور میں جب قحط سالی آتی تھی تو بخاری کا ختم کرتے تھے, بخاری شریف پڑھتے تھے. کیوں؟ محدثین کہتے ہیں کہ ہر حدیث میں تو صلی اللہ علیہ وسلم آ رہا ہے. تو درود جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کو لے کر آتا ہے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ رحمت کی دعا کیجئے. پھر اس کے بعد اگلا آپ کا حق ہے کہ آپ کے دوستوں سے دوستی کی جائے اور دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے. پھر اگلا حق ہے کہ آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کی جائے. اور پھر دسواں حق ہے کہ آپ سے بے وفائی نہ کی جائے. اب آپ اور میں آزاد ہیں اپنا حساب لینے کے لیے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میرا کون سا معاملہ ہے اور کون سا نہیں ہے. مردہ سنتوں کو زندہ کیجئے. پھر آپ دیکھیے 157 جو آیت تدبر ہے, اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی کہ آپ نے اسر دور کیے اور اغلال یعنی توق اتارے. اسر کیا؟ بدعت, دین بوجھل کر دیا. اس مہینے کی یہ بدعت, اس مہینے کی یہ بدعت. اغلال کیا تھے؟ رسم و رواج. آج ہماری زندگی رسم و رواج کے نام پر اتنی بوجھل ہو گئی کہ قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں. آج امت مسلمہ سسک رہی ہے ان رسم و رواج کے پیچھے, لیکن کوئی بولتا نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے اس میں عزروح کی بات آئی تھی, عزت کی وجہ سے کسی سے محبت کرنا, اس کی عظمت کی وجہ سے مدد کرنا. تو پھر یاد رکھیے اللہ کے نبی کا حق اس سے بہت زیادہ ہے جو کہ آپ نے میں نے ابھی تک ادا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس حق کو اچھی طرح سے ادا کرنے والا بنا دے. چند مزید باتیں جو اس رکوع سے سیکھی, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے حق میں رحمت لکھ لیتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرتے ہیں, اور میں نے بھی انشاءاللہ اس گروہ میں شامل ہونا ہے. شرک کرنے والے ذلیل اور رسوا ہوتے ہیں, اس سے بچنا ہے. اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کرنی, نیکی کا حکم دینا ہے, برائی سے روکنا ہے. اور قرآن سنت کی پیروی کرنے والوں کے لیے ہی اصل میں فلاح اور کامیابی ہے, اور نیک لوگوں کی حمایت کرنی ہے. دیکھیے کل تو نبی موجود تھے نا سامنے آمنے, آج کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ نیکی پھیلانے والوں کا ساتھ دیجئے, قرآن سنت کو عام کرنے والے, قرآن کے نور کو پھیلانے والوں کا ساتھ دیجئے. وہ قوم بڑی خوش بخت ہے کہ جہاں نیکی کا کوئی موقع آ جائے اور رات ہونے سے پہلے وہ اس نیکی کو کر لیں. صحابہ کرام ایسے ہی ہوتے تھے. آپ اور میں اپنے آپ سے پوچھیں, کیا مجھے یقین ہے کہ جو کلام اس وقت میں پڑھ رہی ہوں, میں سن رہی ہوں, اس کی ضرورت اس پورے شہر کو ہے؟ کتنوں کو یقین ہے اس بات کا؟ الحمدللہ. کیا یہ ممکن تھا یا ہے کہ سارا شہر آج اس ہال میں آ جاتا؟ یہ تو پریکٹیکلی پاسیبل ہی نہیں ہے. تو کیا جب یہ دورہ قرآن پورا ہو جائے گا تو ختم ہو گیا ان کا حصہ؟ نہیں. کیا کریں؟ پہلی بات جو ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہم جو سن رہے ہیں ہمیں انت تک سننے والا بنا, اور جو لوگ یہاں پورے نہیں آ سکتے, اس ہال میں سما نہیں سکتے, جن کو رائٹس کے پرابلم ہے وہ آ نہیں سکتے, یا اللہ رمضان کے بعد اگلے رمضان تک بھی ان کے لیے ایسے سلسلے جاری رکھ تاکہ وہ دین سیکھیں اور سکھائیں. الحمدللہ آج صبح بھی ایک اسکول والوں سے بات ہوئی تو وہاں منڈے سے ایک کورس شروع کیا جا رہا ہے, سورت یوسف کی تفسیر ان بچیوں کو سکھائی جائے گی رمضان کے دوران. آج کتنی ضرورت ہے اس قرآن کو سکھانے کی. آج صبح ٹیچرز کے ساتھ ایک سیشن میں ہم نے تیسرے پارے کا شروع کا حاف کیا, ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو کیا ایسے ادارے قائم ہونے چاہیے جہاں یہ علم عام ہو؟ تو آپ کی میری ساری کوششیں سکلز ایسے اداروں کو بنانے کے لیے ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کو آسان کرے. اور جو آج کل دل کھول کر اس کام میں خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں اور برکت دے دے. خواب دیکھیے, خواہشیں پیدا کریں. ہم نے چپے چپے پہ اس قرآن کی تعلیم کو عام کرنا ہے تاکہ مزید لوگ جہالت اور اندھیروں میں نہ جائیں اور کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمسار نہ ہوں. آخری بات کر کے اگلے رکوع پہ چلوں گی کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اللہ قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا, تو غنی ہے تجھے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن اگر تو نے میرا حساب ضرور لینا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کر لینا, مجھے میرے نبی کے سامنے قیامت کے دن شرمندہ نہ کرنا. یہی میں آپ کو اور اپنے آپ کو کہوں گی. کتنی شرم آئے گی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت جب ہم کہیں گے اللہ کے نبی ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے اس دین کے لیے, وقت ہی نہیں تھا اس دین کے لیے, ہمارے بچے ہی نہیں تھے اس قابل کہ وہ دین کی بھی کوئی خدمت کرتے, اور دس اینڈ دیٹ. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. آگے ہے 158 سے 162, ٹاپک لکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں یکسانیت. سملیرٹیز ہوتی ہیں کچھ پیغمبروں میں, وہ ان دونوں میں آپ کو دکھیں گی. پہلے تو ذرا سا دعوت پہ غور کیجئے گا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیچھے آپ نے کتنے انبیاء کا ذکر پڑھا ابھی تک سورۃ الاعراف میں, سب کی دعوت کیا تھی؟ یا قومی. پہلے نبی نیشنل تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم انٹرنیشنل تھے. آپ کی دعوت بین الاقوامی تھی اور آپ انسانیت کے لیے, رہتی دنیا کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. کیا فرمایا؟ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں, میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جن کی بات چاہی تمام آسمانوں اور زمین پر ہے, اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو اللہ کرے کہ یہ پیغام میرے آپ کے ذریعے سے آگے پہنچ جائے, دوسروں تک پہنچ جائے. کون اللہ؟ وہی جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. پس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر, جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں, اور ان کی پیروی کرو تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ. کبھی قرآن خوانی میں یہ نواں پارہ پڑھتے ہوئے آپ نے سوچا تو اس میں اللہ کے نبی کا اتنا ذکر ہے؟ آپ کے مشن کی اتنی بات ہے, آپ سے تعلق جوڑنے والی اتنی بڑی بات ہے, تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ نے میں نے اس چیز کو بہترین طریقے سے لینا ہے. اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق انصاف بھی کرتی ہے. اللہ ہمیں بھی آج کے دور میں ایسے ہی لوگوں میں شامل فرما دے. اور ہم نے ان کو 12 خاندانوں میں تقسیم کیا اور سب کی الگ الگ جماعت مقرر کر دی, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنے عصا کو فلاں پتھر پر دے مارو, بس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. آرگنائزیشن, ڈسپلن دیکھیے یہاں سے. ہر ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا, اور ہم نے ان پر ابر کر سایہ کیا اور ان پر منو سلوا پہنچا دیے. کھاؤ نفیس چیزوں سے جو ہم نے تم کو دیں, اور انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہ کیا لیکن اپنا ہی نقصان کرتے تھے. اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگ اس آبادی میں جا کر رہو اور کھاؤ اس سے جس جگہ تم رغبت کرو, اور زبان سے یہ کہتے جانا کہ توبہ ہے, اور جھکے جھکے دروازے میں داخل ہونا, ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے, جو لوگ نیک کام کریں ان کو مزید اور بھی عطا کریں گے. پس بدل ڈالا ان ظالموں نے ایک اور کلمہ جو خلاف تھا اس کلمے کے جس کی ان سے سفارش کی گئی, اس پر ہم نے ان پر آسمانی آفت بھیجی اس وجہ سے کہ وہ حکم کو ضائع کرتے تھے. کیا پتہ چلا بنی اسرائیل کی کچھ اور مستیاں کہ اللہ کے حکموں کو بدل دیتے تھے. اور جتنا دل میں تکبر ہوگا اتنا انسان اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سن کر پیچھے ڈال دے گا, اس بات کو نہیں مانے گا. آپ کے میرے سیکھنے کی باتیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ساری انسانیت کے لیے, اس لیے سب تک پیغام پہنچانا ہے, حق کے مطابق انصاف کرنا ہے, نیک لوگوں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے اس لیے نیکی کی خواہش کرنی ہے, خطائیں اللہ سے معاف کروانی ہے, سجدے کر کے اللہ سے معافی مانگنی ہے, اپنی خطاؤں پہ بخشش مانگنی ہے, آیت نمبر 163 سے 171، رکوع نمبر 11، قوم موسیٰ کے مزید حالات۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی طویل کہانی ہے اس صورت میں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی، کیوں ہے؟ ہم سبق سیکھ لیں، وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو انہوں نے کیں، اور وہ اچھے کام ہم بھی کر لیں جو ان سے ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ ان لوگوں سے اس بستی کا جو کہ دریا کے کنارے آباد تھی اس وقت کا حال پوچھئے، جبکہ وہ ہفتے کے بارے میں حد سے نکل رہے تھے، جبکہ ان کے ہفتے کے روز ان کی مچھلیاں ظاہر ہو کر ان کے سامنے آتی تھیں، اور جو ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہ آتی تھی۔ ہم ان کی طرح آزمائش کرتے تھے اس سبب سے کہ وہ حکم کو نہیں مانا کرتے تھے، اور جب ان میں سے ایک جماعت نے یوں کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ بالکل ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت سزا دینے والا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے رب کے روبرو عذر کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ شاید وہ ڈر جائیں، بس جب وہ اس کو بھول گئے جو ان کو سمجھایا جاتا تھا۔ سوچئے، آج امت مسلمہ تو نہیں بھولی ہوئی اس حکم کو جو اللہ نے ان کو دیا؟ جب ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوا؟ تو ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو اس بری عادت سے منع کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو جو کہ زیادتی کرتے تھے ایک سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ حکم کو نہیں مانا کرتے تھے، یعنی جب جس کام سے ان کو منع کیا گیا تھا اس میں حد سے نکل گئے، تو ہم نے ان کو کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اور وہ وقت یاد کرنا چاہیے کہ آپ کے رب نے یہ بات بتلا دی کہ وہ ان بنی اسرائیلیوں پر قیامت تک ایسے شخص کو ضرور مسلط کرتا رہے گا جو ان کو سخت سزا کی تکلیف پہنچاتا رہے گا۔ بلا شبہ آپ کا رب جلدی ہی سزا بھی دیتا ہے، اور بے شک وہ واقعی بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور ہم نے دنیا میں ان کی مختلف جماعتیں کر دیں، یعنی ان کو گروہوں میں بانٹ دیا، بعض ان میں سے نیک تھے اور بعض ان میں سے اور طرح کے تھے، اور ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے، شاید کہ یہ بعض آ جائیں۔ پھر اس کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے کہ کتاب کو ان سے حاصل کیا، یعنی ان سے کتاب سیکھی، ان کے جانشین بنے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ اس دنیا فانی کا مال و متاع لیتے ہیں، یعنی ان کو برے شاگرد ملے جو ان کے برے جانشین بنے، اور کہتے ہیں کہ ہماری ضرور مغفرت ہوگی، گناہ کر کے کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، فرمایا ایسا تو کبھی ہوا نہیں، حالانکہ اگر ان کے پاس ویسا ہی مال و متاع آنے لگے تو اس کو بھی لے لیں گے۔ کیا ان سے اس کتاب میں اس مضمون کا عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ کی طرف حق بات کے سوا اور کسی بات کی نسبت نہ کریں؟ اور انہوں نے جو کچھ اس کتاب میں تھا اس کو پڑھ لیا، اور آخرت والا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں، پھر کیا تم نہیں سمجھتے؟ اور جو لوگ کتاب کے پابند ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کا جو اپنی اصلاح کریں ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر سائبان کی طرح ان کے اوپر معلق کر دیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اب ان پر گرا، اور کہا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی اس کو مضبوطی سے پکڑو، خزو ما تعیناکم بقوا۔ پیچھے سورت بقرہ آیت 93 میں بھی یہی آیت گزری، یہاں دوبارہ آ گئی کہ دین کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑو، ڈھیلے ڈھالے نہیں لینا، کمپرومائزنگ نہیں بننا، لبرل نہیں بننا۔ لوگ تمہیں فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، مان جاؤ، لوگ تمہیں ایکسٹریمسٹ کہتے ہیں، مان جاؤ، کیونکہ بنیادیں نہ ہو تو عمارت نہیں پڑتی۔ آج لوگوں کو زینت والا دین اچھا لگتا ہے، اس لیے یہاں کہا کہ جب باہر کے حالات خراب ہونے لگے تو مسلمانوں کو قرآن کو اور مضبوطی سے تھام لینا چاہیے، اور اگر کافروں کی مرضی والا ورژن پیش کرو گے تو بھی وہ خوش نہیں ہوں گے۔ آج مسلمانوں کا یہی حال ہوا، اپنے دین کو آرام سے لیتے ہیں، لبرل لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ خدا ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ آج اگر ہم ذلت سے نکلنا چاہتے ہیں تو خزو ما تعیناکم بقوا، عزت اللہ سے ملے گی، اور بار بار اللہ کرے بس کرو، یاد کرو، نصیحت لو، ریمائنڈرس ہیں یہ قرآن، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس سے بہترین نصیحت لینے والا بنا دے۔ اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب ہم نے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر معلق کیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ ان پہ گرنے والا ہے، تو ان کو جو کتاب دی تھی کہا گیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور یاد رکھو جو احکام اس میں ہے اس سے توقع ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ طویل رکوع تھا، اس میں بہت کچھ ہے میرے آپ کے غور و فکر کا۔ پہلی بات دیکھیے، آیت 170 کی روشنی میں تورات سے مراد اصلی تورات ہے جس پر عمل کرتے ہوئے نفس سلم پر ایمان لائیں گے یہ لوگ۔ آج بھی اہل کتاب اگر اپنی کتابوں پہ عمل کرے نا تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ نماز کی پابندی کریں گے، اگر ایسا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر ضائع نہیں کرے گا۔ دوسری بات دیکھیے کہ اس حصے میں جو بہت ہی زیادہ قابل غور تھی وہ کیا تھی، لوگوں کا غلط کاموں پہ ڈٹے رہنا اور اللہ سے رحمت کی امید کرنا۔ قصہ سبت پڑھا ہے ہم نے، پیچھے بھی اس کا ذکر آیا تھا پہلے پارے میں، ہم نے وہاں بات کی تھی کہ سورۃ الاعراف میں اس کا تذکرہ ذرا سا ڈیٹیل سے ہے، تو ذرا سا یہاں اس پارے کے تھیم کے ساتھ اس کو جوڑیے گا۔ اللہ کے نبی کے ساتھ میرا آپ کا رشتہ اب سب سے مضبوط کس چیز کا ہوگا؟ اب تو بول دیجئے، دعوت اللہ کا۔ برائیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا، نیکیوں کا حکم نہ دینا، یہ نبی سے رشتہ کاٹنا ہے۔ آپ کا میرا تعلق نبی سے کیا ہے؟ دعوت کے میدان سے شروع ہوگا۔ ابھی آپ کا میرا تو دعوت کا ہی میدان چل رہا ہے، اور اگر کبھی ضرورت پڑی تو پھر ہمارے مرد انشاءاللہ میدان جنگ میں بھی کودیں گے، وہ آگے صورت اگلی میں ہم دیکھیں گے۔ تو اگر آج آپ اور میں برائیوں پہ اس طرح گونگے شیطان بن جائیں جیسے مچھلیاں پکڑنے والوں کو لوگوں نے روکا ہی نہیں، سب کو پتہ ہے تین گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جنہوں نے مچھلیاں پکڑی، دوسرے وہ جنہوں نے پکڑی تو نہیں لیکن ان کو روکا بھی نہیں، اور تیسرے وہ جنہوں نے کچھ بھی نہ کیا یا روکا۔ اللہ نے سب کو پکڑ لیا سوائے ان کے جنہوں نے روکا۔ میرے آپ کے لیے اس میں کیا ہے؟ دین میں ہیلے بہانے نہیں کرنے، سیکھنے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے۔ بعض اوقات نافرمانی کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، دیکھیں مچھلیاں اوپر 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 کے آ رہی تھیں، کسی معاشرے میں گناہ کے مواقع کا کھل کے آنا آزمائش ہوتی ہے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھٹ جاتا ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں کسی لڑکے کا گرل فرینڈ بنانا ذرا سا مشکل ہو، غیر معروف ہو، ویسٹ میں جائیے کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ وہاں گناہ آسان ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز پتہ چلی کہ اللہ مجھے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، دعا کریں اپنے لیے، اے اللہ مجھے ذریعہ بنا دے دوسروں کی ہدایت کا۔ وہ نہیں سنتے، نہ سنیں آپ بچ جائیں گی۔ اخلاقی طور پر کمزور قوتیں جو ہوتی ہیں، جو کمزور قومیں ہوتی ہیں نا، وہ مغفرت کو اپنا حق سمجھ لیتی ہیں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر اللہ کی رحمت کی امید رکھنا ایسی ہی بات ہے۔ تو آپ نے میں نے کیا سیکھنا ہے کہ ہم نے تبلیغ نہیں چھوڑنی، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہنا ہے۔ اچھا، کیا مچھلیاں پکڑنے کی وجہ سے اللہ نے بندر بنا دیا؟ نہیں، ہیلے بہانے۔ آج بھی لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، کسی نے کہا، سنیے گا ذرا، عمل نہ کیجیے گا اس بات پہ، زیور ہے پاس اور یہ بھی پتہ ایک سال پڑا رہے گا تو زکوٰۃ دینی پڑے گی، 11 ماہ گزر گئے، کسی بھی بہو بیٹی کو کہہ دیا یہ زیور تجھے دیتی ہوں، خوشی خوشی اس نے لے لیا۔ اب اس نے لے لیا، کچھ دن اس نے رکھا تو اس کو کہا اب تو مجھے دے دے، فائدہ کیا ہوگا بھلا اس عقل مندی سے؟ آپ بھی زکوٰۃ سے بچ گئیں، بہو بھی بچ گئی۔ یہ ہے ہیلا بہانہ۔ اگر اتنے ہوشیار بنیں گے تو اللہ کی پکڑ تو آئے گی نا، یہ ہماری بے حسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے 420 کرنے سے بچائے، کھل کے اپنے زیور کی زکوٰۃ دیجئے۔ ایک عورت بیٹی کے ساتھ آئی اللہ کے نبی کے پاس، موٹے موٹے کڑے پہنے ہوئے تھے اور روایات میں تھے کئی کلو کے تھے، پہلے لوگ کلوں کے حساب سے سونا پہنتے تھے، تو کہا اللہ کے نبی نے اس کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ کہا نہیں اللہ کے نبی۔ جیسے آج ہماری بھی بہت ساری بہنیں مائیں کیا کہتی ہیں، شوہر دیں، باپ دیں۔ یاد رکھیے آپ کا زیور ہے، اگر آپ پہنتی ہیں یا نہیں پہنتی، زکوٰۃ دینی ہے اور نہیں دیں گے تو آپ پوچھے جائیں گے۔ کہا اللہ کے نبی نہیں دی۔ کہا اچھا، جب سے لیا ہوا تب سے حساب لگا کے دو۔ کون حساب کرے کب سے لیا کب نہیں، پکڑ کے کہا اللہ کے نبی یہ لے لیجئے، اس کو جہاں مرضی ڈال دیجئے۔ اپنے مال کی زکوٰۃ عورت خود دے گی، مرد دیتے ہیں تو آپ پہ احسان کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ نے میں نے ایک اور چیز سیکھی کہ اللہ نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، اور آزمائش اچھے اور برے دونوں طرح کے حالات میں آتی ہے، اللہ ہمیں دونوں سے بچا کے رکھے۔